رحمت اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال تیسرا رکوع. آیت نمبر 20. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ الانفال کا آغاز کر لیا تھا اور سورۃ الانفال کے دو رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا. بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سورۃ انفال کا تعارف اور سورۃ توبہ کا اس کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیں. کل رات کو الحمدللہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے. ذہن میں تھا کہ اس حوالے سے کچھ بات کی جائے گی لیکن ذہن سے نکل گیا. بارہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ ہم نے مکمل کر لیا کل رات، اور کل رات سے دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے تین عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی گئیں. پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خاص و عام کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نازل فرماتا ہے. دوسرا عشرہ جو کل رات سے شروع ہوا ہے اس کے لیے الفاظ ہیں کہ یہ مغفرت کا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، لہذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں بہت ہی پیاری دعا سکھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ تو بخش دے، تو رحم فرما اور تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. تو یہ دعا کیونکہ قرآنی ہے لہٰذا یہ اگر ہم ورد کریں کثرت کے ساتھ اس عشرے میں خاص طور پر، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے. پھر تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے حوالے سے خاص ہے. انشاءاللہ جب وہ شروع ہوگا تو اس کی بھی چند خصوصی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ یاد دلا دی جائیں گی. اب آئیے سورہ انفال کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ یہ دو مدنی صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سورہ انفال اور سورۃ التوبہ، ان دونوں میں آپس میں تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا فرمایا اس کے چند مراحل تھے اور وہ ایک خاص اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے اپنے عروج کو پہنچائے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو 23 برس پر مبنی ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہوگی کہ پہلا حصہ وہ 13 برس میں مبنی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا، اور مکے میں انقلاب کے مراحل جو طے ہو رہے تھے وہ چار تھے. نمبر ایک، قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دی جائے، توحید باری تعالیٰ کی دعوت قرآن کی بنیاد پر. اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں پھر جو اس قرآن کے قریب آ جائیں ان کو منظم کیا جائے، ایک تنظیم بنا جائے باقاعدہ، اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے اس عظیم مقصد کے لیے کہ دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی ہے. جو افراد تیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار مراحل سے گزر رہے تھے مکے میں، نمبر ایک دعوت، نمبر دو تنظیم، نمبر تین جو ہے وہ تزکیہ یا تربیت، اور نمبر چار صبر محض. یہ ڈاکٹر صاحب کی اصطلاح ہے صبر محض، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے دوران جو بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، ان کو انسان خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اور جب تک طاقت نہ ہو اس باطن نظام کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے. اس لیے کہ اگر اقدام کر لیا گیا بغیر طاقت کے اور بدلہ لے لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ باطن نظام پوری طرح سے پھر آپ پر ریٹیلیٹ کرے گا، اس کے نتیجے میں پوری جماعت جو ہے وہ کریش کر دی جائے گی. لہٰذا چار مراحل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں طے کیے، لیکن اب جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت ہوئی، تو اب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلابی جد و جہد کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جو 10 سال پر مبنی ہے بنیادی طور پر، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ابتدائی سال، پہلے جو 2 سال ہیں وہ گویا تیاری کے تھے، اور اس میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے 3 اہم کام کیے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا. ساتھ ہی آپ نے مسجد کی تعمیر، گویا مرکز کی تعمیر کروائی تاکہ ایک مرکز بنے مسلمانوں کو، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کا کام کرے، کیونکہ ابتدا تھی ہجرت ہوئی تھی لہٰذا مرکز نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کی گئی. نمبر دو، مہاجرین اور انصاریوں کو آپس میں بھائی بنا دیا گیا، مواخات کا نظام قائم کیا، اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ مہاجرین کے پاس کچھ پانی لوٹے پٹے آئے تھے، سارا اپنا کاروبار، سارا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، تو ضرورت تھی کہ ان کی مدد کی جائے، اور پھر یہ کہ آپس میں محبت اور الفت پیدا کی جائے. ان شاء اللہ آج ہم وہ آیت پڑھ لیں گے. اور تیسرا کام آپ نے کیا کہ جو یہودی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدات کر لیے، ڈیفینس پیکٹ آف مدینہ کے نام سے مشہور ہے نصاف مدینہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فہم و فراست تھی، آپ کا تدبر تھا اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ آپ نے ان 3 قبائل کو گویا نصاف میں لے کر، وعدے میں لے کر گویا جو ہے وہ پابند کر لیا کہ وہ ہمارے خلاف اگر کوئی اقدام ہوگا تو یہ ان مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اقدام شروع کیا، 5واں اسٹیج، کہ جو باطن نظام کے رکھوالے تھے یعنی مشرکین مکہ، ان کی جو شہرت تھی اس کو جو ہے چھیڑنا شروع کر دیا. شہرت سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں مکے والوں کے لیے لائف لائن تھی، جو ان کے تجارتی قافلے وہ موو کیا کرتے تھے یمن سے لے کر شام تک. ظاہری بات ہے مکے میں نہ کوئی اگتا تھا نہ کسی نوعیت کا اور کوئی بزنس تھا، لہٰذا یہ لوگ اپنے تجارتی قافلوں کو لے کے جاتے تھے. کبھی سردیوں میں جا رہے ہیں، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ گرم علاقہ تھا اور آپ کا ساحل سمندر تھا، اور گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سرزب علاقہ ہے، تو سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں یہ موو کیا کرتے تھے اور یہ بڑے آسانی سے اپنا سلسلہ چلا رہے تھے. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یمن سے شام تک کیونکہ ان کی پوری مونوپولی تھی، کیونکہ یہ کسٹوڈین تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کے قافلوں کو لوٹا جاتا، پورے عرب میں ان کے قافلوں کا احترام کیا جاتا اور ان کو جو ہے ان کی سیوا کی جاتی، بلکہ زیادہ بہتر وڈ یہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اقدام کیا تو آپ نے اقدام میں سب سے پہلے ان کی جو لائف لائن تھی اس کو چھیڑا، اور وہ اس طرح چھیڑا کہ جو 6 مہمات آپ نے بھیجی کہ ان کو جو ہے ان کے قافلوں کو تھریٹ دیا جائے اور ان کو اب اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم لوگ اب محفوظ نہیں ہو، ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب تمہارے قافلوں کو بلاک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے 6 مہمیں بھیجی، ان میں سے 1 مہم نخلا بھیجی، اور نخلا میں مسلمانوں اور مشرکین کی مدبھیڑ ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں مشرک قتل ہو گیا. اسی طرح ایک مہم میں آپ خود گئے اور ابو سفیان جو قافلہ لے کے جا رہے تھے شام کی طرف، اس کو آپ نے بلاک کرنے کی کوشش کی. ابو سفیان ویسے تھے مجموعی اگر ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو انتہائی مدبر انسان تھے، اس اعتبار سے بھی کہ سردار تھے اور اللہ پاک نے ان کو بہت فہم و فراست دی تھی. بہرحال انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور سمندر کے کنارے ہوتے ہوتے وہ نکل گئے، لیکن انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ واپس جب آئیں گے تو دولت بھی ہوگی، ظاہری بات ہے پورا کا پورا قافلہ جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر مدد کے لیے بھیجا ابو جہل کو، گویا ایسو ایسوال کہا جاتا ہے سیو اور سیل، اور انہیں پیغمبر بھیج دیا کہ بھائی ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا ہماری مدد کی جائے. تو یہ وجہ بنی کہ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقدامات کے نتیجے میں جو باطن نظام کے رکھوالے تھے یعنی ابو جہل اس کے ساتھی، وہ پوری طرح سے پھر آئے اور 1000 کا لشکر لے کر آئے، اور 6 اسٹیپ جس کو کہا جاتا ہے وہ مسلح تصادم کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی, اس لیے کہ آپ کو وہی کے ذریعے اطلاع دی گئی تھی, کل ہم نے پڑھ لیا کہ چاہو ابو سفیان کی طرف جاؤ چاہو ابو جہل کی طرف جاؤ. ابو سفیان کافر لے کے آ رہے ہیں اور ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ رہا ہے, جہاں بھی جاؤ گے تمہیں فتح ملے گی اور اس میں جو ہے آگے بڑھو. لہٰذا اللہ کے رسول نے مشاورت کے بعد بہرحال ابو جہل کی طرف جانا یعنی لشکر کی طرف جانا پسند کیا اور اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. تو یہ تھا پورا پس منظر, اور اس پوری سیرت سے اگر اس کو جو ہے وہ منتج کیا جائے تو اس طرح سے کہ آپ نے جو مراحل طے کیے, دعوت تبلیغ, دعوت و تبلیغ, تنظیم و تربیت و صبر محض, اس کے بعد اقدام کیا آپ نے آ کر, وہ اس پورے باطل نظام کو چھیڑا ہے, تب کہیں جا کر اس نے پھر آپ پر حملہ کیا ہے. تو ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں ہم نے, ہم نے تو جنگ اور جہاد نہیں کیا, ہم پر تھوپی گئی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل الزام ہے. کل میں نے نوٹ کی ہوئی تھی وہ کچھ کتابیں لیکن وقت نہیں تھا. الحمدللہ سب سے پہلی کتاب جو اس حوالے سے لکھی گئی اردو میں وہ ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی, الجہاد فی الاسلام. اس وقت ان کی عمر صرف 25 برس تھی اور یہ بھی گویا ایک عالم دین تھے, جن کہہ لیجیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں. انہوں نے جب اس طرح کی باتیں سنی کہ مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے, بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی اٹھے اور جہاد کا صحیح تصور جو ہے, صحیح اسلامی تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو اس وقت ابو العلا مودودی نے پھر یہ سمجھے کہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے 25 برس کی عمر میں الجہاد فی الاسلام نامی کتاب لکھی تھی, اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے بات واضح کی جائے کہ ہم نے جو جنگ اور جدال کیا ہے وہ دفاعی نہیں کیا. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کے غلبے کے لیے بہرحال اس کو انقلاب کے مراحل طے کرنے کے لیے جہاد اور قتال کے مراحل طے کرنے ہوں گے, اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو لاتوں کے بوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے, آپ کتنی تبلیغ کریں گے. ابو جہل جیسے لوگوں کو بہرحال اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو بلاخر تلوار کے یا قتال کے مراحل آنے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی پیاری کتاب ہے, اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کا مطالعہ کر لیجئے گا, الجہاد فی الاسلام. تو یہ پس منظر تھا سورۃ الانفال کا, یہ میں نے آپ کے سامنے 5 سے 10 منٹ میں بیان کر دیا ہے. اب انشاءاللہ سلسلہ کلام ہمارا دوبارہ سے جڑے گا, کل ہم نے 2 رکوع پڑھ لیے تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تولوا عنہ, اور ان سے منہ نہ پھیرو. اس وقت اب قتال شروع ہو چکا ہے, گویا سینسیٹیو مسائل مرائل شروع ہو چکے ہیں, لہٰذا اللہ کے رسول کی اطاعت پر بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ انفسائز ملے گا. لہٰذا فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جاری رکھو, ولا تولوا عنہ, اور ان سے منہ نہ موڑو, وانتم تسمعون, اس حالت میں کہ تم سنتے ہو. پرابلم ہے, مائک نہیں چل رہا اندر. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اب اشارہ کیا گیا یہودیوں کی طرف کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا, وهم لا يسمعون, اور وہ سنتے نہیں. اب یہ رویس یہودیوں کی بھی تھی اور منافقین کی بھی تھی, اس سے پہلے تبصرہ ہو چکا سورہ بقرہ میں کافی اور سورہ نساء وغیرہ میں کہ یہ لوگ سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, یعنی غور سے نہیں سنتے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, یقینا بدترین جانور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. وہ انسان ہیں لیکن انسانوں کی جو بنیادی صفات ہیں, سننا, دیکھنا اور پھر غور و فکر کرنا, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا, یعنی اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے, لأسمعہم, تو اللہ پاک انہیں بھی سننے کی توفیق دے ہی دیتا. ولو اسمعہم, اور اگر اللہ پاک ان کو سنا بھی دیتا, لتولوا, پھر بھی یہ ضرور پھر جاتے, یعنی یہ منافقانہ رویہ اختیار کیے جاتے. وہم معرضون, اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے, درحقیقت ان کی سرش کے اندر یہ کمی موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یہ آیات مبارکہ بتا رہی ہیں کہ اب جو قتال کے مراحل شروع ہوئے ہیں, میں نے عرض کیا 2 ہجری میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے, تو گویا 6 سال تک مسلسل یہ جنگ جاری رہی مختلف نوعیت مختلف اعتبارات سے. اب مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر لبیک کو. اب کون سی پکار کی, ظاہری بات ہے کہ اب قتال کے مراحل شروع ہو چکے ہیں, لہٰذا اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم اس شے کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے. وہ جب تک مسلمان جہاد اور قتال کرتے رہے زندگی رہی عزت رہی دنیا میں ان کا بلند مقام ہو رہا, لیکن جیسے انہوں نے قتال چھوڑ دیا اور جو ہے وہ دیگر کاموں میں لگ گئے. آپ اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. جب مسلمان کے ہاتھ میں شمشیر تھی تو دنیا میں عزت تھی ہماری, لیکن جب تاؤس و رباب آ گیا تو یہ اس وقت ذلت ہے. بغداد میں جب محل بن گئے جاسیاں ہونا شروع ہو گئی ناچ گانے شروع ہو گئے شراب کی محفلیں لگنے لگی تو تباہ برباد کیے کر دیے گئے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد رکھا قرآن کی بنیاد پر تلوار کی بنیاد پر جہاد کرتے رہے عزت ملتی رہی. تو فرمایا اس شے کی طرف جو رسول تمہیں بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی دے. اب اس سے مراد کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ. جب یہ بات انسان کے ذہن میں ہو تو ایک باوقار زندگی جو ہے انسان گزارتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں, لہٰذا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد جاری رکھو. لما یحییکم وعلموا اور اچھی طرح جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اب یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اگر جب دین کی دعوت انسان کے سامنے آ جائے تقاضے بالکل واضح ہو جائیں کہ ہاں یہ کام کرنے کا ہے, پھر بھی اگر وہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے کمزوری ہو سستی ہو تکبر ہو تعصب ہو حسد ہو جس وجہ سے بھی وہ دین کے تقاضے سے رک جائے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وہ توفیق چھین لیتا ہے. اور وہ توفیق چھیننے کی یہاں پر جو سمجھے کہ ایک طریقہ بتایا وہ یہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ پاک بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, یعنی وہ دیوار کے مانند حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بالآخر اسی کی طرف تم سب کو جمع کر دیا جائے گا, یعنی بالآخر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہو کہ اللہ کے دین کے لیے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے مراحل اب شروع ہو چکے ہیں, لہٰذا قتال سے گریز نہ کرو. اب آیت نمبر 25 سے دو اعتبارات سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دین کے تقاضوں سے اگر گریز کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی, اللہ پاک ذریعے ہے کہ مختلف نوعیتوں کے عذاب بھیجتا رہے گا. لہٰذا اس کا پہلے پس منظر یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان جو مہاجرین مکہ آئے تھے ان کے حوالے سے آیت اور مارکا بیان ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں ہماری تصویر بھی آپ کو نظر آئے گی کہ مسلمانوں نے پاکستان خاص طور پر جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر اور یہاں پر اسلام کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے آئے تھے ان کی تصویر بھی آپ کو ان آیات مبارکہ میں نظر آ جائے گی. فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور ڈرو اس فتنے سے اس آزمائش سے کہ جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں تک جنہیں سے جنہوں نے ظلم کیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے, یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جو سارے کے سارے نافرمان سے ان کو الگ کر لیا جائے انہی کو عذاب دیا جائے اور جو فرما بردار سے ان کو الگ کر لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف اس وقت ہوا کرتا تھا جب رسول جو ہے درمیان میں موجود ہوتے تھے, لہٰذا رسول کو اہل ایمان کے ساتھ الگ کر لیا جاتا تھا اور وہ ہجرت کر جاتے تھے اور پھر باقی پوری قوم کو عذاب دیا جاتا تھا. لیکن اب ظاہری بات ہے جب رسول نہیں ہے تو یہ کیٹیگرائزیشن کیسے ہوگی. لہٰذا جب بھی کبھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس میں یہ صورتحال بنتی ہے کہ جو برا عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو عذاب آتا ان کو تو دیا جاتا ہے انہی کی وجہ سے عذاب آتا ہے, لیکن جو لوگ برائی سے نہیں روکتے گو کہ وہ برا عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن برائی سے بھی نہیں روک رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ انہی لوگوں میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ جو برا عمل کر رہے ہیں. لہٰذا فرمایا وَعْلَمُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اس فتنے سے ڈرو کہ جب آئے گا تو صرف انہی لوگوں کو نہیں آئے گا, انہی لوگوں پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا جو تم نے ظلم کر رہے ہو, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں. اس کو ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ جب آپ گیہوں پیس رہے ہوتے ہیں اس میں گھن بھی پس جاتا ہے, اسی طرح نیک لوگ بھی پھر اس میں بہرحال لگڑے میں آتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اگر وہ نیک تھے اور دین کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے تو آخرت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو بخشے, لیکن دنیا میں بہرحال عذاب کے تحت وہ آ جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ 2005 میں 8 اکتوبر, اب زیادہ دور نہیں ہے, پرسوں ہی غالباً پرسوں نرسوں ہی 8 اکتوبر ہوگی, اور مجھے یاد ہے پچھلے سال دوسرا دن تھا رمضان المبارک کا جب ہمیں اطلاع ملی, پہلے رمضان کو یا دوسرے رمضان کو یہ بڑا شدید زلزلہ آیا تھا. تو اس وقت بھی یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ عذاب آتے ہیں مختلف نوعیتوں کے, اس میں صرف وہ لوگ کے جو برا عمل کر رہے ہوتے ہیں وہی نہیں رگڑے جاتے, بلکہ بہت سارے معصوم لوگ بھی پھر بہرحال اس کے نتیجے میں آتے ہیں. نتیجہ ہوا کہ پھر جب مختلف لیکچر دیے گئے تو لوگ سوال کرنے لگے, جناب اگر یہ عذاب ہے تو 16,000 بچے کیوں مارے گئے اس میں, معصوم بچے کیوں مارے گئے؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, 16,000 معصوم بچے اگر اس میں مارے گئے مثال کے طور پر, تو اللہ پاک نے ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام رکھ دیا ہے. تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, تو اللہ کا فیصلہ ہے جیسے اللہ پاک چاہے. معصوم عورتیں ہیں, بچے ہیں, اور لوگ بھی اس میں رگڑے گئے, تو یہ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ کب عذاب آئے گا اور کیا اس کی کیفیت ہوگی. بہر اللہ پاک سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ اگر عذاب آئے تو اللہ پاک ہمیں یا تو پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے دے, یا پھر یہ کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو برائی سے روک رہے ہوں. اب خاص طور پر مہاجرین مکہ سے خطاب ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے, اللہ پاک نے ان پر بہت احسان فرمایا, اس کی طرف توجہ دلائی گئی. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اے مہاجروں یاد کرو کہ جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے, مکے کی سرزمین میں خاص طور پر مسلمان تعداد میں کم تھے, مشرکین زیادہ تھے, تو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, اور تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں, یعنی مشرکین مکہ تم پر جو ہے پوری طرح سے حاوی نہ آ جائیں. فَآغَاكُمْ, تو دیکھو اللہ پاک کا احسان ہوا تم پر کہ اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے تمہاری مدد فرمائی, خصوصی مدد فرمائی اپنی خصوصی تائید سے, تمہاری تائید فرمائی اپنی خصوصی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تم کو پاکیزہ رزق میں سے عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو گویا مہاجرین پر یہ احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو ہجرت کا موقع دیا اور ایسی سرزمین میں بھیج دیا کہ جہاں کے رہنے والے ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. انصار مدینہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جو تاریخ انسانی میں کبھی بھی جو ہے نہیں دیکھی گئی. ایسا ایسا بھی ہوا کہ مہاجرین میں سے جب آئے تھے, لوٹے پیٹے تھے, نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ, کہ اگر مواقع قائم کی اللہ کے رسول نے, تو ایسی قربانیاں بھی دی صحابہ میں سے انصاریوں نے کہ اپنا آدھی جائیداد مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی. کسی شخص کا اگر بہت بڑا دو باغ ہیں تو ایک پورا باغ ان کے حوالے کر دیا کہ آج سے آپ کا ہے, دو گھر ہیں تو ایک گھر دے دیا. یہاں تک بھی ہوا کہ کیونکہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے, لہٰذا اگر ایک انصاری کی دو بیویاں ہیں, اب دیکھیں یہ انتہا ہے, اس سے زیادہ قربانی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے فرمایا اپنے مہاجر بھائی کو کہ میری دو بیویاں ہیں, آپ جس کو چاہیں اس سے جائیں نکاح کرنا چاہیں, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیجئے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر بسا ہوا ہو اور میرے مہاجر بھائی کا گھر بسا ہوا نہ ہو. جتنی عظیم قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں انصاریوں نے, لہٰذا انہیں کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. اور فتح مکہ کے بعد, وہ کہ آپ کے آبا و اجداد کا وہ سرزمین تھی مکہ, لیکن آپ نے مکے میں قیام نہیں فرمایا, آپ واپس مدینہ آئے اور یہی آپ کا انتقال ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محبت انصاریوں نے جیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے پھر جو ہے وہیں جانا پسند کیا. تو بہرحال یہ پس منظر تھا کہ ان مہاجرین سے خطاب کیا گیا کہ جو آئے تھے. اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی تصویر اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہی ہے کہ 1947 سے پہلے جو مسلمان تھے ان کی تعداد بہت کم تھی, نسبتاً جو 60-40 یا اس سے بھی کم کا ریشو تھا کہ ہندو تعداد میں زیادہ تھے. اور نمبر دو یہ کہ انگریز نے ان کو پالا پوسا تھا اچھی طرح, اس طرح کے انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا اور ہندو جو تھے وہ اقتدار میں نہیں تھے, لہٰذا ہندوؤں کو اس نے بہت سارا موٹیویشن دی تھی, تعلیم میں آگے نکل گیا وہ, اسی طرح تجارت میں آگے نکل گیا, بنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ مشہور ہے اس اعتبار سے. لہٰذا مسلمانوں کو خوف تھا اس بات کا کہ اگر آزادی ہمیں ملی 47 میں تو یہ ہندو کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہندو ہم پر ظلم کرے گا, تعداد میں بھی زیادہ ہے, علم میں بھی زیادہ ہے, اور یہ سمجھیے کہ ٹیکنالوجی بھی زیادہ تھا. تو مسلمان یہ دعا کیا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو بزرگوں کو خاص طور پر, کہ ہمارے بڑے بڑے اجتماعات میں دعا ہوتی تھی کہ اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریزوں کی دوہری غلامی سے آزادی دے دے تو ہم تیرے ملک میں اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کریں گے. یہ ہماری دعائیں تھیں جو عظیم دعا ہم نے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لہٰذا کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا, بہت بڑی تعداد میں مہاجرین یہاں پر تشریف لائے اور الحمدللہ اللہ پاک نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا. جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, جو ہمارے ورکرز تھے, ہمارے سمجھیے کہ گورنمنٹ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. اور آج پاکستان دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بلکہ اگر کہا جائے واحد طاقت ہے دنیا کی جس کے پاس ایٹم بم ہے, اور ہماری اکانومی الحمدللہ بہتر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. اب اس پس منظر میں آیت مبارکہ سنیے. وَذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اے مسلمانان پاکستان یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے. مستضعفون فی الارض, زمین میں دبا لیے گئے تھے, ہندو کا خوف تمہیں تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں, یہ ہندو تم پر ظلم کرے گا, بدلہ لے گا اپنی 800 سالہ غلامی کا. فآواکم, تو اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی, ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ سندھ, پنجاب, بلوچستان, اسی طرح وہ سرحد اور وہاں بنگلہ دیش جو بن چکا ہے بنگال, یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا, دنیا کا زرخیز ترین علاقہ کہلاتا بنگال. چاول یہاں پر بہترین ملتا تھا, اسی طرح چائے وغیرہ تھی, اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. تو اللہ پاک نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا, پاکیزہ رزق عطا فرمایا, اپنی نصرت سے تمہاری خصوصی تائید فرمائی. اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے نواب جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے, اور اس کے بعد پھر ہماری اکانومی جو آہستہ آہستہ بوسٹ اپ کرتی رہی. فوج کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کو اللہ پاک نے کتنا موقع عطا فرمایا. فوجیوں کے پاس ریوالور اور جو بڑی بڑی جو توپیں ہوتی تھیں, اس حوالے سے بہت زیادہ ہماری فوج ایڈوانس نہیں تھی انڈیا کے مقابلے میں, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مدد آئی. اور کشمیر جو اس وقت آزاد ہے, خاص طور پر وہ جو کشمیری ہیں ان سے جا کر پوچھئے, جب حملہ ہوا تھا اور انڈین فوج ہمارے اندر گھس بہت حد تک انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, تو وہاں کے جو سردار تھے مسلمان, انہوں نے اپنی جو ہے خصوصی محنت کر کے جو بھی ریوالور ہے, جو گنے ہیں یا لاٹھی ہیں, ڈنڈے, ان کے ذریعے سے وہاں پر جو ہے جنگ کی تھی, اور یہ علاقہ جو ہے آزاد کروایا تھا. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد و تائید تھی جو اس وقت ہمارے سامنے حال تھی. وہ رضا کا منت ہو, یہ بات ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے عطا فرمایا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ترقی تو بہت کر لی, لیکن جس طرح شکر کرنے کا حق تھا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. شکر اصل میں یہ تھا کہ جب نے دین کے حوالے سے پاکستان قائم کیا ہے, تو یہاں پر دین کا لباس ہونا چاہیے تھا. ابتدائی زمانے میں بہت محنت ہوئی. کل میں نے اتفاق سے غلط آپ کو فکر بتا دی, تو اس کو کریکٹ کر لیجئے. 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ طے ہوئی تھی, آبجیکٹو لاز. میں نے کل 1948 بول دیا تھا. 2 سال کی جدوجہد ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے تحریک کی پوری ہے, اور اسی طرح ادھر اندر پارلیمنٹ میں شبیر احمد عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام نے محنت کی. اس طرح سے آئین کے اندر ہمارے جو ہے وہ قرارداد مقاصد طے ہو گئی تھی کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے خلاف. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. لیکن اس کے بعد ہماری جو گاڑی تھی وہ ٹریک سے ہٹ گئی, اور پھر ہم نے جو اپنا قبلہ بنایا وہ کبھی ہم نے امریکہ کو بنایا, کبھی ہم نے جو ہے وہ رشیا کو بنانے کی کوشش کی. بہرحال یہ ہمارا ٹریک ہٹا, جس کی وجہ سے آج تک ہم جو ہے وہ اپنی منزل سے دور ہیں. اگر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا, اللہ اور اس کے اصول کے احکامات ہوتے, تو آج ہمارے ملک میں اللہ کا دین نافذ ہوتا, جو نافذ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ والرسول, دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خیانت نہ کرو. اللہ رسول نے جو تم کو احکامات دیے, جو امانت دی ہے, اس حوالے سے اس کو پورا کرو. وہ تخونوا اماناتکم, اور آپس میں بھی جو تمہارے پاس امانت ہے اس میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون, اس حالت میں کہ تم جانتے ہو. اب اللہ رسول کی خیانت کیا ہے؟ اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا امانتن, یہ امانت ہے ہمارے پاس. قرآن ہمارے پاس امانت ہے, دین اسلام امانت ہے. لہذا خیانت یہ ہوگی کہ اگر ہم نے اس دین پر خود بھی عمل نہیں کیا اور اس کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچایا, تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور قیامت کے دن بہرحال جو دیگر غیر مسلم ہیں, ان سب کی گمراہی کا وبال بھی ہم پہ آ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس قرآن حکیم. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے, آتا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تو توحید کی امانت دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی یہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور آپس میں بھی جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کرو. کوئی عہدہ اگر تمہارے پاس ہے, کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہے, کوئی راز کی بات اگر تم کو کسی نے بتائی ہے, تو اس میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس لیے کہ تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں. یہ قرآن حکیم کی آیت بہت اہم ہے, بار بار آتی ہے کہ دنیا کی زندگی اصل میں آزمائش کی جگہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائشی زندگی میں مال اور دولت کے ذریعے سے انسان کو آزمایا. مال کی محبت شدید رکھی ہے, شدید رکھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور اسی طرح اولاد کی محبت, جو بھی اولاد صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے اپنی اولاد کی. اولادی کے لیے انسان رشوت لیتا ہے، اولادی کے لیے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگ جو رشوت لے رہے ہیں سر عام ان سے پوچھئے بھائی تم کو معلوم نہیں ہے یہ الراشی والمتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والے دونوں جہنم ہی، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو شاید اس کی نگاہیں جھک جائیں یہ بات سن کر، لیکن آپ کو وہ یہی بات بتائے گا کہ ہاں مجھے معلوم ہے پھر بھی میں رشوت لے رہا ہوں، اس لیے کہ جو میری تنخواہ ہے 5-6 ہزار روپے سے میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے گھر والوں کا خاص طور پر میرے بچوں کا پیٹ صحیح طرح سے نہیں بھر پاتا، ان کی ضروریات زندگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، گویا اپنی عاقبت برباد کر رہا ہوں اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہو. لہٰذا اکثر و بیشتر ہم میں سے جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں ذریعہ آزمائش ہے. کس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے؟ تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی کے پاس ہے جو بہترین بدلہ ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، ویغفر لکم، وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بہت بخشش والا ہے، بہت زیادہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. اب دیکھیے میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو 2 ہجری میں آیات نازل ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ابھی تقوی اور ایمان کی جو روش ہے اس کو اختیار کرو، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. اب فرقان سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، یا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شے کو فرقان کہتے ہیں. قرآن حکیم کے لیے بھی الفرقان کا لفظ آیا، الفرقان خود قرآن حکیم کی ایک صورت بھی ہے، اور یہاں پر گویا یہ بات بیان کی گئی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے آسانی فرما دی جائے گی، اور مزید یہ کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی، تمہیں بخش دیا جائے گا، اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والا ہے. اب اشارہ ہے مکے میں مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے مشرکین مکہ. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آواز نہیں آ رہی. بہرحال 10 نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے طائف سے واپسی پر آپ کے خلاف یہ اقدام ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب آپ کو شہید کر دیا جائے. یہ دار الندوہ تھی ان کی، اور انہوں نے اس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مل کر اللہ کے رسول جب واپس آئیں گے تو ان کو شہید کر دیں گے. 8 افراد انہوں نے تیار کیے، 8 خاندانوں کے نوجوانوں کو، کہ ایک ساتھ مل کر ہم ان کو ماریں گے، ایک ساتھ شہید کریں گے، تاکہ بنو ہاشم کے لیے موقع ہی نہ ہو کہ وہ کسی سے بدلہ لے سکے. تو گویا ایک سازش تھی جو انہوں نے تیار کی. بہرحال 3 سال تک مزید آپ وہاں پر رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد و تائید کے تحت ایک مشرک سردار کی پناہ میں، اس کی پناہ میں 3 سال تک آپ مزید وہاں پر رہے. اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. بارہ یہ جو سازش تیار کی تھی اس پر اب تبصرہ آ رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان کافروں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کی تھی. اور وہ تدبیر کیا تھی؟ 4 آپشن انہوں نے رکھے تھے. نمبر 1 لیوس ریتو کا، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور جو ہے اگر بنو ہاشم ان سے کوئی مانگے تو ہم کو کوئی اور نوجوان ان کو دے دیں گے. نمبر 2 آؤ یفتلو کا، یا پھر آپ کو قتل کر دیں. آؤ یفرجوک، اور یا پھر یہ کہ آپ کو نکال دیں یہاں سے، مکے کی بستی سے جو ہے نکال دیں. ویمکرونا ویمکر اللہ، اور وہ سازشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. اور خفیہ تدبیر کیا تھی؟ کہ اللہ پاک نے ایک دوسری قوم کو جو ہے وہ پسند کر لیا تھا اپنے دین کے لیے، اور وہ قوم کون تھی؟ اوس اور حضرت کے لوگ. اب یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ 11 نبی میں، یعنی جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ اس دوران دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور حج کے موقع پر آپ گئے ایک کیمپ کے اندر، اور اس حضرت کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں، وہاں پر جا کر آپ نے ان کو دعوت دی کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. یہ اوس و حضرت کے لوگ وہ تھے جنہوں نے مدینے کے یثرب کے یہودیوں سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اب کوئی رسول جو ہے آنے والا ہے، اس کے بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ بات کیونکہ سنی ہوئی تھی اور وہ بھی منتظر تھے، لہٰذا جیسے اللہ کے رسول ان کے پاس گئے وہ فوراً ایمان لے آئے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائے ہم ان پر کیوں نہ ایمان لے آئے. وہ پھر گئے اگلے سال، اور 12 ہجری میں جب واپس آئے
تو 6 سے 12 افراد کو مسلمان کر کے لائے، یعنی 6 سے ڈبل ہو گئے، ٹوٹل 12 افراد آئے. 5 وہی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ایک کا انتقال ہو گیا تھا، اور 7 دوبارہ انہوں نے مزید اس میں اضافہ کیے. تو گویا 12 نبی میں جب آئے تو اب 12 تھے، تعداد بڑھ چکی تھی. حضور نے اندازہ لگایا کہ سیریس ہیں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ ہمیں کوئی اپنا ساتھی دیجیے مقری جو ہمیں قرآن پڑھنا سکھائے. لہٰذا اس عظیم موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو حضور نے بھیجا تھا یثرب، اور ان دونوں نے جو محنت کی ایک سال کے اندر اندر، ایک سال میں 72 افراد مسلمان کیے، 3 خواتین مسلمان کی، 75 افراد. گویا 13 نبی میں جب یہ آئے ہیں حج کے موقع پر، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ہماری محنت ہے، اب آپ یہاں سے چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر آپ یثرب تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس دین کے غلبے کے حوالے سے ہم جد و جہد کریں گے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے والوں کو ریجیکٹ کر کے اور مدینے والوں کو، یثرب والوں کو جو ہے عظیم سمجھے کہ سعادت کے لیے پسند فرما لیا تھا. تو وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ کو شہید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، اور اللہ پاک خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک تو ہے ہی بہترین تدبیر فرمانے والا. اب ان کی روش قرآنی آیات سن سن کر جو ہے ان کا طرز عمل کیا تھا. واذا تتلى علیہم آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، بہت سن لیا، آپ 10 سال سے ہمیں سنا رہے ہیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات بیان کر سکتے ہیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے کیا پچھلوں کے واقعات سناتے ہیں آپ، کبھی موسیٰ کی بات لے آتے ہیں، کبھی نوح کی بات لے آتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو گویا طنز بھرا ہوا اس میں کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ، یہ تو ہو گیا قرآن پر اعتراض، ایک اور مسئلہ وہ یہ کیا کرتے تھے اپنی عوام الناس پر روب بٹھانے کے لیے کہ جناب بڑے مجموعوں میں، مکے کا آخری دور کا حصہ تھا اس میں، بڑے بڑے مجموعوں میں دعائیں کیا کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کر، اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے اور یہ نبی سچے ہیں تو تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما دے. اب ظاہر بات ہے پتھر کی بارش نازل نہیں ہو رہی، تو یہ دلیل کس بات کی ہے کہ جناب خدا نہ خواستہ یہ دیکھو ہم نے تو دعائیں کی اپنے حق میں، بس دعا کی اپنے حق میں کہ ہم پر پتھر برسا دیں، اللہ پاک نے پتھر نہیں برسائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اور یہ قرآن جو ہے وہ سچا نہیں ہے. تو اب اس بات کو یہاں پر جو ہے دلیل کے طور پر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پاک عذاب کیوں نہیں نازل فرما رہا تھا، وجہ کیا تھی، کس کی وجہ تھی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، جب کہا انہوں نے کہ اللہ اگر یہ ہے یعنی قرآن حق ہے، مِنْ عِنْدِكَ، تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو تو ہم پر بھیج دے آسمان سے پتھروں کی بارش، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا پھر ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے. اب ظاہری بات ہے عوام الناس میں کیا دلیل بنی کہ دیکھو ہم نے تو بدعا کی، ہم پر تو عذاب ہی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ محمد جو بات کر رہے ہیں وہ سچی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ پاک ان پر عذاب کیوں نہیں نازل فرما رہا تھا. ایک ریزن پہلا یہ تھا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب تک رسول ان کے درمیان رہے اس وقت تک عذاب نہیں آتا، بلکہ رسول کو نکالا جاتا ہے، ہجرت ہو جاتی ہے، صحابہ یا مسلمان جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. تو جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تو عذاب نازل ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو ویسے رحمت للعالمین اور آپ کے رہتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن وما کان اللہ معذبہم، اللہ پاک ایسا بھی نہیں کہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں. چند لوگوں کے کہہ دینے سے اگر عذاب نازل ہو جاتا تو بہت سے معصوم بھی اس میں رگڑے جاتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لائے، تو اگر عذاب نازل کر دیا جاتا تو سارے کے سارے پس جاتے. اس میں سے کچھ تھے جو واقعتاً مومن تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی فرما دیا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، جبکہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں. لیکن جو ان کا طرز عمل ہے بحث تھے مجموعی مشرکین نے مکہ کا، تو یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان پر عذاب نازل ہوگا، عنقریب نازل ہونے والا ہے. اور پہلی عذاب کی قسط آئی تھی بدر میں، جب ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے متکبر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قوم کا فرعون ہے یہ ابو جہل، اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دی گئی، تو وہ عذاب نازل ہو گیا. وما لهم الا يعذبهم الله، تو کیا ہوا ہے انہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. کیوں نہ دے عذاب؟ اب ذرا ریزن سن لیجئے، چار چیز ان کی کیا ہے. نمبر ایک، وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا ہوا ہے. وما كانوا اولیاء، اور اور وہ اس کے متولی بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی, اس کی خدمت کی جو اصل توفیق ہے وہ تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو جانتے نہیں. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا, اور انہوں نے تو دین کا جو بیڑا غرق کیا ہوا وہ یہ ہے کہ حج میں مادہ ذات برنا ہو کر طواف کر رہے ہیں, اور نماز کیسے پڑھتے ہیں, نہیں ہے ان کی نماز اللہ کے گھر کے نزدیک مگر مکان سیٹیاں بجانا و تصدیا اور تالیاں بجانا. یہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی. جیسے ہمارے یہاں قوالی میں یہ سیٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں اور تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں, ڈھول بھی پیٹا جاتا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں. قرآن پڑھ کے ان کو جو ہے وہ کوئی احساس نہیں ہوتا, دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوتی, قوالی کی جو ہے انسان جھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا الا مقام و تصدیا فذوق العذاب, فذوق العذاب ابیما کن تم تکفرون, تو ان سے کہا جائے گا آپ سکو ذرا عذاب اپنے کفر کی باسبب. ان الذین کفروا ینفقون اموالہم, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی اپنے مال خرچ کر رہے ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اب اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر لے کر آئے تھا ابو جہل. اب وہ لشکر, اس میں کتنے اونٹ, کتنے گھوڑے, کتنے جو لوگ آئے تھے, ظاہر بات ہے وہ والنٹیئر تو نہیں تھے, ایسے مسلمان آ گئے تھے, یہ تو پیڈ لوگ تھے اکثر و بیشتر, ان کی پیمنٹ بھی کی جا رہی, ان کو کھلایا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے, لیکن یہ کس کام کے لیے تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. پسا یون فکون آ, تو ان قریب اپنا مال خرچ کریں گے, ثم تکون علیہم حسرا, اور یہی مال جو ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا جب فکت ہوگی یا ان کو جانوں میں جلایا جائے گا. ثم یغلبون, اور پھر بالآخر یہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ بالآخر جہنم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی الگ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور تاکہ اللہ پاک گندگی کے اوپر گندگی کو اور جمع کر دے, سارے کے ساری خباثت ایک جگہ جمع کر دیا جائے. فیار کماہ, اور پھر ان کو ڈھیر کر دیا جائے جمیا ایک ساتھ, جس طرح کچرا سارا کا سارا جمع کر دیا جاتا ہے ایک جگہ. فیاج آلو فیاج جہنم, اور پھر بلا کر ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے, وہ ساری کی ساری گند صاف کر کے جہنم میں ڈال دی جائے. اولئک هم الخاسرون, یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا, اے نبی ان سے فرما دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا ہے, ان ینتہوا, اگر تم ابھی بھی بعد آ جاؤ, یغفر لہم, تو سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. اگر اسلام قبول کر لو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ماں کا سلاف جو اس سے پہلے گزر چکے, لیکن وہیں یعودو, اگر تم یادہ کرو دوبارہ وہی جٹائی کرو اللہ کے راستے سے روکو گے, فقط مزت سنت الاولین, تو پھر جان لو کہ پچھلوں کی روش گزر چکی ہے. پڑھ لو ذرا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. تو اگر تم وہی درجہ مال اختیار کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے تمہارے ساتھ. وقاتلوہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال جاری رکھیے, اے مسلمانوں جنگ جاری رکھو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ ہے ہدف کہ اس وقت تک مسلمانوں کا قتال جاری رہے گا جب تک کل دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو جائے. تو گویا جب تک دین کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک قتال کے مراحل جاری رکھنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے ابھی دین کا غلبہ نہیں ہے, تو اس اعتبار سے بھی جہاد اور قتال کے مراحل ہم پر لازم ہیں کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں. جہاد کے تین جو مرحلے میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہدف ہے جہاد فی سبیل اللہ کا, جس کو اللہ کے رسول نے سب سے بہترین جہاد قرار دیا, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. پھر دوسرا درجہ ہوگا قرآن کی بنیاد پر لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, اس کو جہاد کبیر کہا گیا سورہ فرقان میں, سورہ احزاب میں. وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ, اور اے نبی آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے بڑا جہاد, یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کریں, لوگوں کے نظریات تبدیل کر دیں, لوگوں کے افکار تبدیل کر دیں. اور یہ بڑا جہاد اس لیے ہے کہ اگر مشرق یا کافر کا ذہن ہی آپ نے بدل دیا, اس کے اندر توحید پیدا کر دی, تو وہ آپ کا دوست ہو جائے گا, اس کے خلاف قتال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا فکری اعتبار سے جہاد کیجئے لوگوں کے اندر, قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کریں, قرآن کے ذریعے تقویٰ پیدا کریں, قرآن کے ذریعے آخرت کی محبت پیدا کریں. یہ ہے جہاد بالقرآن, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 12ویں رات ہے, اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں, اپنے نظریات کو درست کرنا, اپنے افکار کو درست کرنا, اپنے عقائد کو درست کرنا, اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا, اپنی عبادات کو بہتر کرنا, اپنے فرائض جاننے کی کوشش کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, کیا ہمارے مقصد زندگی ہے. یہ ہے جہاد, جہاد اکبر جس کو کہا گیا دعوت و تبلیغ کی سطح پر. اور تیسرا درجہ پھر آئے گا کہ جب لوگ جمع ہو جائیں, اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ ہمارے پاس ایک موقد تعداد ہو, تو ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے بہرحال پھر قتال فی سبیل اللہ کے مراحل بھی طے کریں. وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ, اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھو جب تک یہ فتنہ یعنی اللہ کی بغاوت میں مبنی نظام ختم نہ ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا, اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی اللہ کے دین سے جو بغاوت کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں, فإن اللہ بما یعملون بصیر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں. وإن تولوا, اور اگر وہ منہ موڑ دیں پھر بھی نہ بات مانے, فاعلموا ان اللہ مولاکم, تو گھبراؤ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر, بہت ہی بہترین ہے ساتھی ہونے کے اعتبار سے اور بہت ہی بہترین ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے, یعنی بہترین مولا ہے بہترین مددگار ہے. وعلم انما غنیمتم من شیء, اب آ گیا وہ موضوع جو سب سے پہلے آیا تھا, یعنی اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے پیش ہوا. آیت نمبر 41 میں جاتا تھا اس کی وضاحت آئی, میں نے شروع میں کر دیا تھا کہ پہلے صرف ڈانٹ آئی تھی, یا سلون کان الفاظ کل الفاظ اللہ و رسول, یا آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجیے سارا کا سارا مال غنیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارا ہے ہی نہیں. اب جو اس کی وضاحت آئے گی کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے اور کیسے تقسیم ہوگا. وعلم انما غنیمتم من شیء, اور جان لو کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو یعنی جنگ کے دوران, فأن للہ خمسہ, تو اس کا جو تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ, ولی رسول, اور رسول کے لیے ولی ذو القربا, اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ولی یتامہ والمساکین, اور یتیموں کے لیے, مساکین کے لیے, اپنے سبیل اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو, بما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان, اور اس کلام پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا, یوم الفرقان. اب دیکھیں غزوہ بدر کو یہاں پر یوم الفرقان کہا گیا, اس فرقان کی دن یعنی جس دن حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. تو اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا, یوم الفرقان یعنی فرقان کے دن, یوم التقل جمعان, جس دن دو جماعتیں آپس میں مدبھیڑ ہوئی تھیں کفر و اسلام کے لیے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو یہ حصے بنے اس کے کہ پانچ حصے کیے جائیں گے, ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا, وہ اللہ رسول کے لیے. اس سے مراد کیا ہے کہ اسلامی حکومت کو دیا جائے گا, اور اسلامی حکومت پھر خرچ کرے گی اپنے مقاصد کے لیے, جس میں یہاں پر عرض کر دیا گیا. لیکن چونکہ رسول کا حصہ اس لیے اضافی طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کا اپنا کوئی باسی جو ہے صورت حال نہیں تھی, ظاہر بات ہے آپ تو فل ٹائم دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے لگے ہوئے تھے, لہٰذا بیت المال میں سے ایک حصہ رسول اور اس کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا, اور دیگر جو پھر یتیم ہیں, مسکین ہیں, محتاج, ان کو دیا جائے گا. تو بیت المال میں ایک حصہ جمع ہوگا, باقی چار حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. اور ان کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ جو سواری والا مجاہد ہے اس کو دگنا جو ہے حصہ دیا جائے گا, اور جو پیدل ہوگا اس کو اکیلا دیا جائے گا. اب تبصرہ آیا غزوہ بدر پر. غزوہ بدر میں مسلمان جب پہنچے تھے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کل کہ رات کو جب پہنچے تو مسلمانوں کو وہ جگہ ملی جو نسبتاً بہتر تھی, وہاں پر مٹی بھی تھی اور رات کو بارش ہو گئی تو مٹی بھی جم گئی, اور اسی طرح جو مشرکین تھے وہ نیچے کی طرف تھے, یعنی جو بدر کی ویلی اگر آپ نے دیکھی ہو, الحمدللہ میں نے دیکھی ہے, وہ اصل میں بنیادی طور پر ویلز ہیں, وہاں پر یہ کنویں ہیں وہاں پر جو بنائے گئے بدر میں, وہاں پر آیا کرتے تھے قافلے, تو بڑا سا میدان ہے, اس کے ایک طرف جو ہے وہ مشرکین تھے اور ادھر مسلمان تھے. تو اس کا ایک نقشہ کہتا جا رہا ہے, یہ دانتم بالعدوۃ الدنیا, جب تم تھے اس کے پلرے کنارے پر, دوسرے کنارے پر, وہم بالعدوۃ القصوی, اور وہ یعنی مشرکین جو تھے اس کے دوسرے کنارے پہ تھے, بدر کے میدان سے تم اس طرف تھے وہ اس طرف تھے, ورکبو اسفل منکم, اور وہ جو قافلہ تھا یعنی جو ابو سفیان لے کر آ رہے وہ تم سے نیچے کی طرف تھا. اب نیچے کی طرف سے مراد یہ کہ نیچے کی طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ تھوڑے بلندی پر ہے, اور ابو سفیان نے اور اسٹریٹجی چینج کی تھی, اور بالکل سمندر کے کنارے ہوتے ہوتے وہ لے کر نیچے چلے گئے تھے, گویا بالکل نیچے کی طرف چلے گئے تھے اس پہاڑی علاقے سے. ولا تواعدتم لقتلتم فی المیعاد, اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے جہاد کا اور جنگ کرنے کا کہ ہم اس جگہ لڑیں گے, تو لازمن تمہارے درمیان وعدے کی جگہ میں اختلاف ہو جاتا اور تم اس طرح سے پلاننگ سے نہیں پہنچ سکتے تھے. ولا کی لیا اللہ امرن کیا نا مقولہ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے, اور اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا تھا کہ بدر کے میدان میں تمہاری ملاقات ہوگی, اس طرح سے پوری اس کی ٹائمنگ سیٹ کر دی. لیہلکا من ہلکا ام بینہ, یہ اس وجہ سے تاکہ اب جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو, اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے. اب اگر کوئی شخص ہلاک ہونا چاہتا ہے تو مرے بینہ پر, دلیل پر. وحیا, اور جو زندہ رہنا چاہے, من حیا ام بینہ, اور زندہ رہے بینہ پر, دلیل پر. وان اللہ لسمیع علیم, اور اللہ پاک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اب یہ ایک معجزہ ہوا خاص طور پر بدر کی رات, مسلمانوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہے 313 اور 1000 کا تھا, یعنی ایک پر تین کا مسئلہ تھا, 1:3 کا ریشو تھا, لیکن مسلمانوں کو خواب میں دکھایا گیا کہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو گویا ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہو گئی کہ ہم سے بہت زیادہ تعداد میں نہیں. اور ادھر کافروں کو دکھایا گیا کہ جناب وہ بھی تعداد میں زیادہ نہیں ہے, تاکہ کافروں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ ہو, کوئی ریلیکٹنٹ جو ہے وہ دوسرے نہ ہو. تو یہ فرمایا اس یوری کا ہم اللہ فی منامک قلیلا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے خواب میں دکھا رہا تھا ان کی تعداد بہت تھوڑی, ولو اراکہم کثیرا, اور اگر تمہیں دکھا دیتا بڑی تعداد ہے, لفصلتم, تو ہو سکتا ہے کہ پھر تم تھوڑی بزدلی دکھاتے, کمزوری دکھاتے. ولا تنازعتم فی الامر, اور تم مسئلے میں اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگتے, ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ اس سے بتا لیا تمہیں, انہ علیم بذات الصدور, اس لیے کہ اللہ پاک تمام سینوں کے ارادوں کو جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے, اذ التقیتم, اور جب تم نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور آنکھوں میں, یعنی آنکھوں کے جب تم آمنے سامنے ہوئے اور تم نے ان دونوں کو دیکھ لیا, دونوں لڑکا جب آمنے سامنے ہو گئے, فی اعینکم قلیلا, تو ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا تمہیں تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کو بہت تھوڑا, ویقللکم فی اعینہم, اور اللہ پاک نے تمہاری تعداد کو ان کی نگاہوں میں بہت تھوڑا کر کے دکھایا, لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فیصلہ پورا ہو جائے کہ دونوں کے دونوں سے جنگ کرے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے معاملات پلٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئتن, جب تمہاری ملاقات ہو کسی جماعت سے, یعنی جنگ میں, جنگ کے دوران, فثبتوا, تو سب سے پہلے یہ کیا کرو کہ ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, ایسا نہ ہو کہ جنگ کے دوران بھاگنا شروع کر دو. تو جو جنگ سے بھگوڑے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں, ہم نے کل پڑھ لیا تھا. تو پہلا کام یہ کرو کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو, اور دوسرا کام وذکر اللہ کثیرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھو. آپ کو معلوم ہوگا میدان جنگ میں بھی مسلمانوں پر نماز کی پابندی ہے, میدان جنگ میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو الحمدللہ نماز کے حوالے سے جو پابندی کیا کرتے تھے. البتہ کچھ مراحل ایسے آئے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں, خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی اور لشکر سامنے آ گیا تھا, تو پھر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ سے بھی کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, انشاءاللہ سورہ احزاب میں آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن اکثر و بیشتر ہی صورتحال بنتی تھی کہ اہم جنگ کے دوران بھی مسلمان نماز پڑھ رہے, بعض لوگ آگے فائٹ کر رہے ہیں, بعض لوگ پیچھے آ کے نماز پڑھ لیتے تھے, پھر آگے جا کے جو چینج کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال جنگ کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھو, اور اس میں اجازت ہے کہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھو, نماز قضا نہ کرو. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جاری رکھو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور دیکھو آپس میں تنازع نہ کیا کرو, نظم کو ڈھیلا نہ کرو. اس وقت نظم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, جنگ شروع ہو چکی ہے, اب اگر تم تنازع کرو گے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے, تو پھر یقینی طور پر تمہاری جو ہیبت ہے وہ جاتی رہے گی. تو خصوصی احکامات یہ کہ آپس میں تنازع نہ کرو. پتہ چلو دیکھو تم بزدل ہو جاؤ گے, وہ تب ہماری حکم, اور تمہارا دھاگ جو ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, بمانے تمہارا دھاگ جو ہے وہ جاتا رہے گا. واصبروا, اور صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے. اب ابو جہل جو لشکر لے کر آیا تھا اس پر تبصرہ آ گیا, اس کی پوری ہیئت بیان کر دی گئی. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھر سے, بطرن, اتراتے ہوئے, وریان ناس, لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ابو جہل جب نکلا ہے تو اعلان کر کے نکلا تھا کہ اب میں جو ہے ان مسلمانوں کو قتل کر کے آؤں گا, ان کا پیا پانچا کر کے آؤں گا, اور بڑی تعداد میں اس نے پیسہ خرچ کیا تھا, بہت ساری عورتوں کو لے کر آیا ناچ گانے والی تاکہ نوجوان بھی آ جائیں بہت سارے, اور بہت پیسہ خرچ کیا اس نے تاکہ لوگوں پر ایک دھاک کاری ہو, جناب کیا بات ہے ابو جہل ایک لشکر لے کے جا رہا ہے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اتراتے ہوئے, و یصدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, یا خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ پاک ان کے سارے اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جب یہ لشکر لے کر نکلا ہے تو ایک دلچسپ واقعہ ہوا. اس وقت شیطان جو ہے وہ بھیس بدل کر آیا. یہ قبیلہ تھا قبیلہ کنانا, اس کا سردار سراقہ بن مالک, اس کی شکل میں آیا شیطان اور آ کر جو ہے ابو جہل کی پیٹھ ٹھوکی, شاباش بہت اچھا کام کرو, یہ بڑا اچھا موقع ہے مسلمانوں کو ختم کر دینے کا. لہٰذا اس نے خوب پیٹھ ٹھوکی اور مشرکین کو بھی موٹیویٹ کیا اور ان کے ساتھ آیا بہت دور تک. لیکن جب آیا مدر کے میدان میں اور یہاں پر آ کر دیکھا تو یہاں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے, اور چونکہ شیطان ظاہری بات ہے فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا, لہٰذا وہاں سے بھاگا پھر اپنی جو ہے پیٹھ موڑ کر. یہ تبصرہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آ گیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جب شیطان نے ان کے لیے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. وقالا, اور اس نے کہا تھا, لا غالب لکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, تمہاری طاقت کی کیا بات ہے. من الناس, لوگوں میں سے, وانی جار لکم, اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں, میں بھی اپنی فوج لے آؤں گا اور میں بھی تمہارے ساتھ مدد کروں گا. وہ پوری طرح سے موٹیویٹ کیا ابو جہل کو کہ نکلو شاباش ویل ڈن. فلما ترا عاتل شیطان, لیکن جب آیا اور دیکھا اس نے, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, نقص علی عقبی, تو وہیں سے ایڑیوں کے پل بھاگا وہاں سے اور کہنے لگا, قال وقال انی بری منکم, صاف مکر گیا اور کہنے لگا, بھائی میں تو تم سے بری ہوں, انی ارا, میں نے وہ کچھ دیکھا ہے, مالا ترا ہوں, جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو مسلمانوں کی مدد, کوئی روحانی مدد ہو رہی ہے, خصوصی طور پر فرشتے آ رہے ہیں. انی احاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں بھی جھوٹ بولا اس شخص نے, اگر واقعتا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو یہ حرکت کرتا, یہاں پر بھی جھوٹ بول کر بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ پاک شدید سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون, اب یہ منافقوں کا تذکرہ آ گیا. جب کہہ رہے تھے وہ لوگ جو منافق ہیں, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے. اب یہاں روگ سے مراد منافقت بھی ہے, دنیا کی محبت بھی ہے, موت کا خوف بھی ہے. غر ہاؤلائی دینہم, ان کا تذکرہ کیا تھا, ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. بے وقوف ہیں یہ لوگ, یہ 313 اور 1000 سے لڑنے جا رہے ہیں. یہی کہا جاتا تھا اس وقت بھی کہ جب یہاں جنگ جاری تھی 2001 میں. یہ افغانی بے وقوف ہیں, ان کو چاہیے گردن جھکائی دیں, جیسے ہم نے جھکا دی, دیکھو ہم بچ گئے. ہم بھی اگر گردن جھکا دیں, یہ افغانی بھی جھکا دیں, تو یہ بھی بچ جائیں گے. یار ان کے دین نے, گویا یہ اسلام کی بات کرتے ہیں, ان کے دین نے ان کو بے وقوف بنا دیا. کہاں وہ امریکہ بہادر سول سپریم پاور آن ارتھ, اور کہاں یہ افغانی طالبان چند کھڑے کھار کہہ لیجیے, چند نوجوان ہیں یہ جو غرضہ بن کو آ گیا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ تعداد کا معاملہ ہے. اس حوالے سے جان لیجیے کہ انسان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس کے ساتھ ہے. حق اور باطل کی جد و جہد میں انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے تعداد میں کم ہو کمزور ہو. اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی, اور اگر حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر عزت کے متلاشی رہیں گے اور بے عزتی ہے جو کہ انسان کو حاصل ہوگی. لہٰذا صحابہ کرام نے حق کا ساتھ دیا, تعداد بہت کم تھی 313, لیکن اللہ کی راہ میں نکل گئے اور اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. اب منافقین کا تبصرہ جو اس زمانے میں تھا آج بھی ہے. آج بھی جو پولرائزیشن ہو رہی تھی جب 2001 میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے وہ بیوقوف کہہ رہے تھے ان طالبان کو بھی, اور جو مسلمان ان کی مدد کر رہے تھے کم از کم اخلاقی اعتبار سے اور پیسے کے طور پر, ان کو بھی بیوقوف کہہ رہے تھے, بھائی کیا کر رہے ہو, یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے, یہ تو پھر ایک اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ پاک نے منافقین کی اس صورتحال پر تبصرہ فرمایا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور جب کہہ رہے تھے وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جن کے سینوں میں رو گئے, غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ, ان لوگوں کے دین میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا, ان کو مغرور کر دیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. بلا ترا یتوفا الذین کفروا الملائکہ, اب وہ لوگ جو کافر تھے مشرک تھے تو ان پر جب موت کی کیفیت آتی ہے, اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا, سے پہلے بھی آیا تھا, کاش آپ دیکھ سکیں, اس یتوفا الذین کفروا الملائکہ, کہ جب وفات دیتے ہیں, جان نکالتے ہیں فرشتے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, اور ان کی جان نکالتے وقت جو عذاب نازل ہوتا ہے اس کا تبصرہ, نمبر ایک, یضربون وجوہہم وادبارہم, گویا ایک کافر منافق اور مشرق کی موت ہی اس کے لیے عذاب ہوتی ہے, یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آتی ساتھ ان کے چہروں پر ان کی پیٹوں پر مارتے ہیں. وزوکو عذاب الحریق, اور ان سے کہتے ہیں چکھو اب اس جلسانے دینے والی آگ کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اپنے لیے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ مسئلہ تھا ان لوگوں کا جو آل فرعون تھے، جیسے روش رہی آل فرعون کی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھی، یعنی اس کو ہم تبصرہ پڑھ چکے ہیں، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو اور دیگر وغیرہ، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باسبب ان کو پکڑ لیا، اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پاک تو قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل کرنے والا نہیں ہے کسی نعمت کا جو اس نے اللہ کسی بندے یا کسی قوم پر کیے ہو، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کو تبدیل کر دیں، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اپنے عقیدے کو، اپنے احوال کو، اپنے طریقوں کو تبدیل کر دیں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے دو اعتبارات سے، کہ اگر اللہ پاک نے کسی قوم پر نعمت فرمائی ہے، دین دے دیا، تو اللہ پاک اسے ان سے واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود اس میں تبدیلی نہ کریں، جب تک وہ خود نافرمانی نہ کریں اور نافرمانی میں آگے نہ بڑھ جائیں۔ جب وہ خود نافرمانی کرتے ہیں، دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں، عقائد خراب ہو جاتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک اس کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ اس کو دوسری طرح سے سمجھیے، اللہ پاک اس وقت تک قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس وقت مسلمانوں نے پاکستان ہو زوال کا شکار ہے، تو اللہ کی طرف سے اس وقت تک مدد نہیں آئے گی جب تک ہم خود اپنی مدد آپ نہ کریں۔ ہم اپنی مدد کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اندر ایمان اور تقوی کی ایک پوری تحریک برپا کریں۔ جب ہم غلغلہ کر دیں قرآن کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا، اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زبردستی مدد آ جائے اور انقلاب برپا ہو جائے۔ بہت پیارا علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، اللہ پاک اس کے حالات نہیں بدلتا، تو ہمیں بھی اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے روش رہی ان لوگوں کی جو آل فرعون تھے اور ان سے پہلے لوگوں کی، کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے باسبب، واغرقنا آل فرعون، فرعون والوں کو تو ہم نے غرق کیا تھا، وکل کانوا ظالمین، اور سارے کے سارے ظالم تھے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، انسانوں میں یا جو مخلوق ہے، دابا کہتے ہیں پیروں پر چلنے والے، یعنی جو مخلوقات ہیں اس میں انسان بھی ہیں اور دیگر جانور بھی ہیں، تو گویا مخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ اب ان میں سے خاص طور پر یہودیوں کا طرز عمل جو تھا اس پر اشارہ کیا گیا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مسلمانوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو یہودی یا تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا نیوٹرل رہیں گے، کسی اور قوم کی جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے، اور ایک قوم کی حیثیت میں، ایک گویا ملک کی حیثیت میں ہم ڈیفینس کریں گے، جتنا خرچ مسلمان کریں گے یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ اس میں جو حصہ لیں گے، یا تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے ورنہ کسی اور کی مدد نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ معاہدہ کرنے کے بعد ان تینوں کے تینوں قبائل نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ان معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں یہودی قبائل کو سزا دی۔ پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے سلسلے بغاوت کی اور مشرکین کی جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرا قبیلہ آئے گا بنو قریظہ، انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر یہ کام کیا۔ اور تیسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، بڑا قبیلہ تھا غالباً، اگر میں ترتیب صحیح بیان کر رہا ہوں تو، وہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ بغاوت کی مسلمانوں سے اور ان کی مدد کی۔ اور غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی تھی تو اب یہودیوں پر سزا نافذ کی گئی باقاعدہ، اور ان کی سزا تھی کہ ان کے 600 یہودی قتل کیے گئے، ان کا سارا مال جو ہے وہ غصب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے جو تھا ان کو زمیں بدر کیا گیا، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، پہلی مرتبہ وہ یہاں سزا جو بیان کی جا رہی ہے۔ الذین عاهدتم منهم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، یعنی معاہدے سے مراد یہاں پر معاہدے، یہ جو میثاق مدینہ تھا، ثم ينقصون عهدهم اور پھر وہ آپ سے معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کو توڑ دیتے ہیں. فی کل مرہ ہر مرتبہ, وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں. فإما تشقفنهم فی الارض اور اگر وہ آپ کو مل جائیں فی الحرب جنگ میں, یعنی آپ کو محسوس ہو کہ جنگ میں کسی کی مدد کر رہے ہیں, فشرد بہم تو ان کو ایسا بھگاؤ وہاں سے, ایسی سزا دو, من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائیں, لعلہم یذکرون لعلہم یذکرون تاکہ وہ اسے عبرت حاصل کریں. وہ اس موقع پر اگر بنو قینقہ نے یہ صورتحال لکھی کہ مشرکین نے مکہ کی مدد کی تو پھر آپ ان کو سزا دیجیے, اور کیا سزا دی گئی, جب آپ واپس آئے بدر سے تو آپ نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی قینقہ کے لوگ ہیں, چھوٹا قبیلہ تھا, کہ سارے کے سارے یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو پہلی سزا ان کو یہ دی گئی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خطرہ ہو خیانت کا, یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کا, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے ماری ہے برابری کے ساتھ, اگر وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کتنی واضح آیت مبارکہ ہے, لیکن اگر صورتحال یہ بنے جیسے ہماری ہے کہ ہم نے انڈیا سے اوپر سے دوستی کی ہوئی ہے جناب, اوپر سے دوستی ہو رہی ہے, بسیں بھی چل رہی ہیں اور گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور ٹریڈ بھی چل رہا ہے, اور اندر سے ہم ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, جب ان کا وہ علاقہ ہے اور دنیا ان کو مانتی ہے کہ وہ ان کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے آپ کی شہرگ ہی صحیح, ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے اور شہرگ کو بیٹھا ہوا 60 سال سے اور ہماری فوج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھڑا سکے, لیکن آپ نے معاہدہ کیا ہوا جنیوا میں جا کر اور نجانا کہاں کہاں جا کر کہ ہم آپ سے ڈیفینس پیک کرتے ہیں, ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے, اور یہاں سے مجاہدین تیار کر کر کے آزاد کشمیر میں سو کال صحیح کیا کہیں اس کو, اب آپ اس پر ایک اختلافی مسئلہ میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن سستے مجاہدین تیار کر کر کے اور ان کے کیمپ میں بھیج رہے ہیں اور جا کر وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے, تو یہ قرآن کی آیت کے حوالے سے غلط کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کشمیر آپ کا ہے اور وہاں پر انڈین فوج آپ جو ہے مخالفت کر رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, تو سارے معاہدے توڑیے اور فوج کو فوج سے لڑائیے. آئیے اگر اگر دم ہے تو آپ جنگ کیجیے جا کر, یہ کیا آپ نے مجاہدین کو آپ اندر بھیج رہے ہیں اور جا کر وہ ان سے, ظاہر بات ہے ایک مجاہد کیا کچھ کر لے گا, زیادہ سے زیادہ کلاشن کوپ ہوتی ہے یا لانچر لے کے چلے جاتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں, اور وہاں پر پوری فوج ہے, 7 لاکھ فوج, سب سے زیادہ بجٹ انڈیا کا اسی پر لگتا ہے. میرا ایک بہت قریبی دوست تھا, نوجوان ساتھی تھا بلکہ یوں کہہ لیجیے, اس کو لے گئے وہاں پر تیاری کروائی خوب, 3 مہینے کے لیے لے گئے تھے ٹریننگ کروائیں گے اور اس کو آگے بھیج دیا کیمپ اور جو ہے اوپر, اور وہاں پر بےچارا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے بخشش فرمائے, ظاہر بات ہے وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے, تو باقاعدہ اس کو جو ہے فوج سے آمنا سامنا ہو گیا, نوجوان لڑکے تھے اور وہاں پر فوج تھی, بلا کے جو ہے وہاں پر نہیں کون سی جگہ ہے وہاں پر اس نے جامع شہادت نوش کیا. تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے, میں حرام حلال کی بات نہیں کروں گا, کوئی مفتی نہیں ہوں, لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ سے بات کروں گا کہ یہ غیر مناسب عمل ہے. اگر آپ انڈیا سے معاہدہ توڑیے, اگر واقعتاً وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کسی بھی نوعیت کا کوئی ڈیفینس پیک نہیں ہوگا, اور کھلم کھلا جنگ کیجئے, پھر اپنی فوج کو لے کر آئیے, آپ کے پاس بھی اٹمی طاقت ہے, اور آزاد کروائیے کشمیر کو اگر وہ آپ کی شہرگ ہے, اگر شہرگ ہے تو پھر آزاد کرواؤ, 7 سال سے وہ بیٹھا ہوا آپ کی شہرگ کے اوپر اور آپ لگے ہوئے, اب ہم نے جو کشمیر پالیسی چینج کی ہے 2012 کے, تو وہ شہرگ بھی گئی ہماری, ساری دنیا کی باتیں کر کے آ گئے لیکن کشمیر پر اب کوئی بات نہیں ہو رہی, تو گویا پوری کی پوری پالیسی ہماری یو ٹرن لے چکی ہے, افغان پالیسی بھی اور کشمیر پالیسی بھی. تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ دوگلا پن ہے, یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ ہم اوپر سے ملے ہوئے اور پیچھے سے چھری مار رہے ہیں, یہ گویا ہندوؤں کا طرز عمل تھا, ہمارا نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے سامنے جنگ کرتا ہے اور کھلم کھلا جنگ کرتا ہے. فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور اگر کسی قوم کی طرف سے آپ کو خیانت کا اندیشا ہو کہ یہ آپ سے معاہدہ پورا نہیں کر رہے ہیں, خیانتاً خیانت کا, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو ان سے بالکل برابری کی بنیاد پر اس کو توڑ دیجیے, اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اور اللہ پاک ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور جان لے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, کتنی سبقت کتنی محنت کر لیں بھاگ کر نہیں نکل سکتے, اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وہ تھکانے والے نہیں ہرگز. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے, خاص طور پر کہ جنگی تیاری کرنا, اس کے لیے اسباب تیار کرنا, اس کے لیے گھوڑے پالنا اعلیٰ نسل کے, آج کے دور میں ٹینک جیسے الحمدللہ ہماری فوج کے پاس بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہیں ٹینک ہیں, خالد کے نام سے آیا اور نہ جانے کون کون سے نام سے, صحابہ کے نام پر رکھے ہیں, یہ تیار کیے جائیں, پھر ایٹم بم ہم نے الحمدللہ بنایا. کوئی اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ اکوپمنٹ کو فراہم کرنا, یہ اہم قرآنی ہے, قرآنی حکم ہے. اب عائد لہو مستا تم تو خوب تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے من قوت ان قوت میں سے ومن رباط الخیل اور اس زمانے میں پلے ہوئے گھوڑے طاقتور گھوڑے جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے زیادہ گھوڑوں کو لے کر آؤ اور آج کے زمانے میں نے اس کو چینج کر دیا ٹینک کے حوالے سے یا اور ایڈوانس جو آگے ٹیکنالوجی تو ہبونا بھی اس کے ذریعے سے تم دھاک بٹاتے ہو عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر وہ ادب حکم اور تمہارے دشمنوں پر وہ آخرین من دونیم اور ان لوگوں پر جو ان کے سوائے ہیں. اب اس آیت کے حوالے سے خاص طور پر جب میں نے 2001 میں ترجمہ قرآن کیا تھا تو یہ بات ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ الحمدللہ 28 مئی 1999 ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا اور اسی آیت کے حوالے سے ہم نے جو ہے اتنی دھماکے کی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما دی, کہہ لیجیے ہمت عطا فرما دی, کہ پوری دنیا کے پریشر کے باوجود انہوں نے دھماکے کر دیے. اور اس کی وجہ بالکل واضح تھی کہ اگر ہم یہ دھماکے نہیں کرتے تو انڈیا بہرحال بالکل تیار تھا جولائی میں غالباً, بلکہ مئی سے پہلے اپریل میں 17 اپریل کو غالباً انہوں نے جو ہے دھماکے کیے تھے اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم پاکستان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. گویا ان کی جو بغض عداوت تھا مسلمانوں کے خلاف وہ بالکل واضح ہو چکا تھا اور ان کے جو پرائم منسٹر تھے اور جو منسٹر تھے ان کی ٹون چینج ہو چکی تھی. اور اگر ہم دھماکے نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ہمارا قیمہ کر دیا جاتا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس آیت قرآنی کے مطابق ہم نے ایٹم بم بنا لیا. بھٹو صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا, عبد القدیر صاحب نے اس کو اور آگے پہنچایا, ضیاء اللہ صاحب نے اس کو جاری رکھا, اخوان جہاد کے حوالے سے لوگوں کو لگا کے رکھا اور یہاں پر بات آگے بڑھتی رہی الحمدللہ. اور اللہ پاک کی توفیق سے 28 مئی 1999 کو یوم تکبیر منایا ہم نے اور چاگی کا پہاڑ جو ہے وہ ایٹمی دھماکوں سے ہل گیا. گویا اس آیت کے حوالے سے ہم نے اپنے ڈیفینس پر یہ کام کیا. تر ہبونا بھی تم اس کے ذریعے سے روب ڈالتے ہو. انڈیا کی تو ٹون چینج ہوئی وہاں اسرائیل کو بھی اس بات کا خدشہ محسوس ہو گیا کہ اب ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ زیادہ جو ہے انٹیک نہیں رہا. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ میزائل بھی ہیں, یہ غوری میزائل اور جانے کون کون سے آ گئے جن کی رینج اسرائیل تک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی اور ہاٹ ٹارگیٹ ہمارا اسرائیل ہوگا. گویا ان پر بھی جو ہے روپ ڈال دیا گیا کہ اپنی حدود میں رہنا. وہ ادب حکم اور اپنے دشمنوں پر بھی, وہ آخرین من دونہم ان کے علاوہ جو ہیں, یعنی ہندوؤں کو بھی ٹارگیٹ کرو اور اسرائیلوں کو بھی جو ہے وہ تھریٹ دیتے رہو. لا تعلمونہم تم نہیں جانتے ان کو, اللہ یعلمہم اللہ پاک ان کو اچھی طرح جانتا. وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, یوفا الیکم گھبراؤ نہیں پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان جنحوا للسلم اور اگر وہ تم سے جھک جائیں صلح کر لیں. اب یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جنگ کے دوران اگر مشرکین یا کافرین خود جھک کر آپ سے صلح کر لیں تو جنگ کوئی بہت اچھی شہر نہیں ہے کہ زبردستی جاری رکھی جائے. اگر صلح کرنی جائے امن و امان ہو تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. امن و امان ہوگا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ مشرکوں کو دعوت دے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تھوڑی دعوت دی جاتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے صلح حدیبیہ کی تھی اور جب وہ خود ہی جھک گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول نے پھر صلح کی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی صرف. جب صلح ہو گئی 10 سال کے لیے تو پھر زبردست تبلیغ کی مسلمانوں نے 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تعداد تھی. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے اللہ کے رسول مکے پر حملے کرنے کے لیے. تو بھائی ان جنا ہو لسلم اگر وہ خود ہی صلح پر آمادہ ہو جائیں پجنا لہا تو آپ بھی صلح کر لیجئے, کوئی بات نہیں. وتوکل علی اللہ اور اللہ ہی پر توکل کیجئے, انہ ہو السمیع العلیم اس لیے کہ اللہ پاک ہی سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا ہے. لیکن وہیں یریدو آئی یخ داؤ کا اور اگر وہ چاہیں گے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں صلح کرنے کے دھوکہ دینا چاہیں, فائن نہ حسبک اللہ تو پھر آپ ہی گھبرائیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے, اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا. بنصرہ وبالمؤمنین بہت پیاری آیت مبارکہ آ رہی ہیں اللہ کے رسول کے حوالے سے خاص طور پر. کہ اگر کافر یا مشرک آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو الذی ایدہ کا بھی نصری وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی تھی اپنی خصوصی مدد سے. اور دوسرے الفاظ بہت پیارے ہیں, وبل مومنین اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی مدد و تائید فرمائی. آپ کو وہ صحابہ ملے واقعہ یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا وہاں پر وہ اپنے خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے زبردست صحابہ اللہ کے رسول کو ملے. تو فرمایا وبل مومنین, اہل ایمان کے ذریعے ہم نے آپ کی تائید فرمائی. وہ اللہ کا بینا قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی, محبت ڈال دی آپ کی بھی, قرآن کی بھی, دین کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی ہے زمین میں ساری دولت, ما اللہ کا بینا قلوبہم, آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. انہو عزیز الحکیم, اس لیے کہ وہی ہے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب جنگ کے حوالے سے موٹیویشن, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المومنین, اور جو آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو اللہ نبی آپ کے لیے اللہ کافی اور اہل ایمان کے لیے بھی. یا یوں نبی, ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حرج المومنین علی القتال, آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے آمادہ کرتے رہیں. اب دو نبی ہے, پہلی جنگ ہوئی ہے, ابھی تو جنگ و جدال کے آگے مراحل آئیں گے, ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں. تو ابھی کیا کیجئے, آپ اہل ایمان کو تیار کیجئے, ان کو موٹیویٹ کریں, ترغیب دلائیں جنگ کی. اب دیکھیں ساتھ ساتھ بشارت بھی آ رہی ہے, یقن منکم اسرونا, اور اگر ہوں گے تم میں سے 20 افراد, لیکن کیسے ہونے چاہیے, صابرون, صبر کرنے والے, ڈٹے رہنے والے, واقعتا پکے مومن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یغلبو 200, تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. گویا مسلمان اگر کٹر مومن ہو تو 200 پہ غالب, کیا ریسو بنا آپ اندازہ لگا لیجئے. اور اسی طرح وہی یقم منکم 100, اور اگر تم ہوگے 100, یغلبو الف من الذین کفروا, تو غالب ہو جائیں گے اہل ایمان ان لوگوں پر, 1000 کافروں پر جن لوگوں نے کفر کیا. بانہم قوم لا یفقہون, یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جانتے نہیں. کوئی ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے, اور واقعہ یہ کہ اگر واقعہ تن وہ مومن ہو تو ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے. آج کے اعتبار سے ہمارا مسلمانی جو مسلمان واقعہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں, لیکن ہندوستان کا مسلمان نسبتاً بہتر ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پر وہ ہندوؤں پر بھاری ہیں, تعداد میں کم ہے لیکن کسی ہندو کی جو ہے ضرورت نہیں ان پر ہاتھ اٹھانے کی. اور اسی طرح دھڑلے کے ساتھ گائے ذبح کرتے ہیں, کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرے. مسجدوں کا وہاں پر وقار موجود ہے, آج تک کسی کی ہمت نہیں کہ مسجد کے قریب کوئی گانا بجا لے یا کوئی اور بم دھماکہ کر لے, پورے علاقے جو ہیں وہ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم سے بہتر ہے ابھی بھی ہندوستان کا مسلمان اس اعتبار سے. لہٰذا پہلے اللہ پاک نے بشارت دی کہ اگر 20 ہوں گے تو 200 پر غالب ہو جائیں گے, 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہو جائیں گے, اس لیے کہ لوگ جانتے نہیں. لیکن بعد میں جا کر مسلمان کے اندر جب ایمانی قوت اور طاقت کم ہوئی اور کچھ منافقین بھی آ گئے, کچھ کچے پچے پکے مسلمان بھی آ گئے, تو بلا رہی ہے ریسو پروپورشن سے کم کر دیا گیا. پہلو ریسو تھا 1/10 کا, پھر وہ 1/2 کا کر دیا گیا. لہٰذا فرمان نا الان خفف اللہ عنکم, اللہ پاک نے تمہارے حوالے سے تخفیف کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا, اور یقینا اللہ پاک اب جان چکا ہے کہ تمہیں کمزوری آ چکی ہے. تم اب وہ مومن نہیں ہو جو مہاجرین آئے تھے ہجرت کر کے, پکے مومن. اب منافقین کی تعداد بھی تم میں شامل ہو گئی ہے, اور کچھ ظاہری بات ہے ایمانی کمزوری بھی موجود ہے. فَإِن يَكُن مِنكُم مِئَةٌ, ہاں ابھی بھی اگر تم میں سے ہوں گے 100 صابرۃن, صابر ڈٹے رہنے والے, یغلبو 200, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وہ 100 پر 200 کا یعنی 1/2 کا ریشو ہو گیا. فَإِن يَكُن مِنكُم أَلْفٌ, اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000, یغلبو 2000, تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اللہ پاک صبر کرنے والا ہے. اب آیت نمبر 67 تھوڑی نازک آیت مبارکہ, اس کا پس منظر سن لیجئے, پھر انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کر لیں گے. یہ اس اعتبار سے نازک ہے کہ غزوہ بدر میں جو 70 ان کے قیدی آئے مسلمانوں کے پاس, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی, اور مشاورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان 70 کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. لیکن اسد فی امر اللہ عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے اور ان سب کو قتل کر دیا جائے. چھوڑا نہ جائے, یہ سانپ ہیں, اگر آپ چھوڑیں گے دوبارہ آ جائیں گے. زیادہ مشورہ ہوا, بہرحال بحث و مباحثہ ہوا کافی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے, ان سے جو ہے وہ غنیمت لے لی جائے, کچھ فدیہ وغیرہ لے لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے, اور اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ مسلمانوں میں سے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے. بہرحال مشورے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت سے استنباط کرتے ہوئے سورہ محمد آیت نمبر 4, اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کر دوں گا, اس سے استنباط کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے 70 کو چھوڑ دیا اور ان سے فدیہ لے لیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام پر اللہ کی طرف سے گویا ایک توجہ دلاؤ نوٹس آ گیا کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا, اور عمر فاروق کی جو رائے تھی وہ بالکل صحیح تھی اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بعد میں کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے, گویا عمر نے جو رائے بیان کی تھی وہ بالکل صحیح تھی. لہٰذا یہ پس منظر ہے, آپ اس کو سن لیجیے. ماں کانا نی نبی جن, کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے آئی یقون لہو اسرا کہ اس کے پاس ہو کچھ قیدی, حتی یوز خینا فی الارض, یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب اچھی طرح خوریجی نہ کر لے. یعنی کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے اور جب تک زمین میں خوریجی نہ کرے, یعنی ان مشرکوں کو, ان کافروں کو, ان اللہ کے باغیوں کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ دوبارہ آ جائیں. اور یہی ہوا کہ جن کو چھوڑا گیا تو بہت کم تھے جو مسلمان ہوئے, اکثر و بہتر وہ تھے جو دوبارہ گئے. اور عہد کے میدان میں جب آئے 3,000 کا لشکر تو ان میں سے بہت سے سارے وہی جو ہے بدر کے چھوڑے ہوئے لوگ بھی تھے. یریدون ارض الدنیا, تو اے مسلمانوں, تریدون ارض الدنیا, تو اے مسلمانوں کیا تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو؟ ان سے تم مال غنیمت لے کر چھوڑنا چاہتے تھے تاکہ کوئی فائدہ ہو جائے. واللہ یرید الاخرہ, حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا بدلہ چاہتا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ پاک بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب اس آیت کے حوالے سے گویا اشارہ ہے کہ آیت نمبر 4 میں اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ اگر اللہ کے رسول چاہیں تو ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں, لیکن اس میں صورتحال یہ ہے, وہ آیت آئے گی تو مزید وضاحت آ جائے گی. اس میں یہ کہ جنگ ختم ہو جائے, سب امن قائم ہو جائے, مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے, اب چاہیں تو ان کو جائے معاف کر دیا جائے. یہاں پر ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی تھی, یہ تو پہلی بیٹل تھی. وار کے درمیان جو بیٹل ہوتی ہے, وار اور بیٹل کے درمیان فرق آپ کو معلوم ہوگا. جنگ تو جاری تھی, پہلی بیٹل تھی یہ بیٹل آف بدر, اور ابھی تو اگلے سال مزید جنگ ہونی تھی اور جنگ و جدال جاری تھا. لہٰذا ابھی ان کافروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ محمد کی اور یہ سورہ انفال وغیرہ کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات روتے رہے, استغفار کرتے رہے اپنے اس عمل پر. لولا کتابوں من اللہ سبقا, اور اگر کتاب میں سے, یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے جو پہلے گزر چکی ہے, اگر نازل نہ ہو چکی ہوتی, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو لازمن تم پر پہنچ کے رہتا جو تم نے یہ غنیمت لی ہے, مال غنیمت فدیہ لیا ہے, اس کے بدلے بڑا عذاب تم کو پہنچ کے رہتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, تو کھاؤ اب جو غنیمت تم نے لی ہے حلالا طیبا, پاکیزہ ہونی چاہیے, طیب ہونی چاہیے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, ان اللہ غفور رحیم, اللہ پاک بخشنے والا ہے, مہربان ہے. آخری رکوع یہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک ہی نشست میں ہم آج تک تراوی پڑھ لیں گے. میرا البتہ اس سے ہمنا تقریباً ختم ہو چکا ہے, 1.25 گھنٹہ ہو گیا تقریباً بیان کرتے رہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, آپ فرما دیجئے ان سے جو تمہارے ابھی تمہارے پاس یہ جو قیدی ہیں, ان سے کہہ دیجئے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے, کوئی ایمان کی محبت ہے, یوتکم خیرا مما اخذ منکم, تو اللہ پاک تمہیں واپس فرما دے گا, یعنی تمہیں واپس دے دیا جائے گا وہ جو فدیہ تم نے دیا ہے اس سے بہتر ادا کر دے گا. وہ یغفر لکم, اور اللہ پاک تمہیں بخش بھی دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ آپ سے خیانت کریں, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے پہلے بھی خیانت کی, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ پاک نے ان کو آپ کے قید میں دے دیا ایسی خیانتی کی وجہ سے, یہ سزا آئی ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ پاک سب کو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب آیات کا اختتام ہے, یہ 4 آیات قرآن حکیم کی سورہ انفال کی بڑی پیاری آیات ہیں. جس طرح سورہ انفال میں آیت نمبر 2 آئی تھی, ایک بندہ مومن کی باطنی کیفیت, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ ان کی باطنی کیفیت تھی. اب ان کی ظاہری کیفیت میں جہاد فی سبیل اللہ, بھاگ دوڑ, محنت اللہ کی راہ میں, یہ دوسرا رخ ہے بندہ مومن کا جو بیان ہو رہا ہے. وہ انسانی تصویر اس میں دو اعتبار سے بیان ہوئے, ایک باطنی اعتبار سے اور ایک عملی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے گویا دوسرا اس کا حصہ آیت. یہ 4 آخری آیات بڑی اہم ہیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ, تو یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, والذین آووا, تو گویا یہ تو ہو گئے مہاجرین اب دوسرا حصہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا, یعنی مہاجرین یہ جو انصاری تھے, وہ نصروا اور جنہوں نے مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یہاجروا, اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء, تو ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں, کوئی رفاقت نہیں. حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں, کہ وہ کسی ایسے قبیلے میں جہاں سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے ہو, تم سے مدد چاہیں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور وہ ہیلا بناؤ کہ جس طرح سے وہ وہاں سے ہجرت کر کے آ جائیں. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, سوائے اس کے کہ اس قوم سے جس میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق اور کوئی وعدہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے. تو گویا خاص طور پر کثیر کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے. ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے پورا ایک انٹرویو دیا تھا 1949 میں, بعد میں چھپا بھی تھا, انہوں نے اسی آیت کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ یا تو معاہدہ ختم کر دیا جائے, یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہم مدد کر رہے ہیں کشمیریوں کی, اخلاقی اعتبار سے درست نہیں. مدد سے مراد اخلاقی مدد تو صحیح ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورم میں اس کو اٹھائیں, لیکن یہ عسکری مدد جو ہم کر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں اندر وہاں پر جا کے ان کی جنگ سے, ان کی جو ہے فوج سے جنگ کر رہے ہیں, یہ معاملہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اگر وہ لوگ ہجرت نہیں کر رہے تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے, لیکن الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق, اگر تمہارے اور ان کی قوم کے درمیان کوئی وعدہ ہے, کوئی میثاق ہے, کوئی معاہدہ ہے, کوئی ڈیفینس پیکٹ تم نے کیا ہوا ہے, تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے اخلاقی اعتبار سے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ پاک تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اسی طرح جنہوں نے کفر کیا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. پورا امریکہ جس کے جو لے کر آیا لشکروں کو, یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمانوں کے خلاف. الا تفعلوا, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں جو ہے فساد ہو جائے گا. تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا, وہ فساد کبیر, اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا, یہ انصاری و نصروا, جنہوں نے مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہے وہ لوگ جو پکے مومن ہیں, کٹر مومن ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے. تو گویا یہاں پر تین چیزیں مزید آ گئیں, ہجرت کی, جہاد کیا, اور اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کی. تو گویا یہ باطنی کیفیت وہ آئی تھی دو آیت نمبر دو میں, اور یہاں پر جو ہے گویا ایک عملی اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ گیا. تو اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم, انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت عزت والی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد, اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے, وہ ہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وہ جاہدوا معکم, اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا, اولئک منکم, تو یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے, صحابہ کرام کی جماعت میں شامل فرما دے, اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا مشن قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, تو قیامت تک جاری رہے گا. اس کے بعد جو لوگ آئے, انہوں نے ایمان لائے, ہجرت کی, جہاد کے مراحل طے کیے, تو وہ تمہیں میں سے ہوں گے ان شاء اللہ العزیز, اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, لیکن جو رشتے دار ہیں آپس میں, رحمی رشتے والے, آپس میں سگے جو ہیں, وہ زیادہ قریب ہیں, اولا زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں. یعنی ظاہری بات ہے, ایک ہے دینی محبت, ایک مسلمان چاہے بنگلہ دیش کا ہو یا کہیں کا ہو, ہمارا بھائی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے سگا بھائی. ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ دینی بھائیوں میں تقسیم نہیں ہوتی, وراثت سگے بھائیوں میں تقسیم ہوگی صرف. لہٰذا کتاب سے مراد یہاں پر شریعت سے مراد یہ ہے کہ وراثت وغیرہ کی تقسیم جو ہے اس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ سورہ انفال کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا, اب اگلی نصف میں انشاءاللہ میکسیمم ہم پڑھیں گے سورہ توبہ کے رکوع وغیرہ, اللہ پاک ٹائم میں برکت عطا فرمائے, اور آج سورہ توبہ کی تکمیل کرنے کی ہمیں